أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات بھی دیجئے محمد وعلى محمد آپ سے درخواست کروں گا ہمارے سوز خان بزرگوار حشمت علی صاحب مریض ہیں اور ایک اور مومنہ نوشابہ رضیہ کے لیے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے دعا کیجئے بے حق بیمار کربلا جہاں بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد
اللہ
اکبر اتنی بلند آواز سے ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد وہ دوران تقریر بھول جاؤں گا ایک بہت ضروری بات جو کل بھی کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے وہ آج کے دیتا ہوں کہ دیکھیے جوان جو باہر انتظامات میں لگے ہوئے نا ہاشمی والنٹیئرز کے یہ بھی عبادت کر رہے ہیں یہ تو معلوم ہے نا آپ کو آپ اندر اطمینان سے بیٹھے تو یہ باہر سارے انتظامات کر رہے ہیں لہذا ان کا احترام اور ان کی عزت بھی ویسی ہی ضروری ہے جیسی آپ اپنے لیے چاہتے ہیں تو ان بچوں کے ساتھ بھرپور تعاون کیے جائے انتظامات کے سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر لہذا بھرپور تعاون جیسے وہ کہیں جس طرف کہیں گاڑی کھڑی کیجیے ایسے کیجیے ویسے کیجیے اور صرف ان سے نہیں بلکہ جو پولیس کے جوان باہر ہیں رینجرز کے جوان ہیں انتظامات کے سلسلے میں بھرپور تعاون آپ کا رہنا چاہیے ایک منظم قوم کی طرح سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی یہ عبادت ہے جو فرش اعضا پہ بیٹھا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور جو فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے ٹھیک ہے سب کے تمام بھائیوں کی مسلمان بھائیوں کی اور اپنے پاکستان کی سلامتی کے لیے قوم کی سلامتی کے لیے ان سب کی حفاظت کے لیے ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر آئیے سرکار جہاں بات کو چھوڑا تھا وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ دستور ہے کل ہم چوتھے امام تک کی روایات آپ کی خدمت میں پیش کر چکے آج پھر روایات سے ہی آغاز کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں وعدہ کیا ہے کہ پورے تمام ائمہ تمام ہر کوئی معصوم ایسا نہیں کہ جس نے حضرت قائم کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی ہو کوئی بات نہ کی ہو کوئی پیشبینی نہ کی ہو کوئی پیشین گوئی نہ کی ہو تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے دیکھیں روایات تو بہت ساری ہیں ہم تو ایک ایک کا انتخاب کریں یاد رکھیے گا کہ جو کتب حدیث ہیں اور وہ صرف ہماری نہیں بلکہ جتنے بھی مکاتب فکر کی کتب ہیں بلکہ وہاں تو ایک بہت ہی بڑی کتاب ہے غیبت نعمانی کے نام سے جو کئی سو صفحات پر ہے صرف امام زمانہ کے بارے میں ہم تو صرف ایک ایک روایت کا انتخاب کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ پورا دس دن ہمیں جو اشرہ پڑھنا ہے اس میں بہت سارے مختلف پہلوؤں سے آپ سے گفتگو کرنا ہے لہٰذا ہم ایک ایک روایت کا انتخاب کریں یہ مت سمجھیے گا کہ بس یہ ایک ایک ہی روایت ہے ہر معصوم کی بہت روایات ہیں یعنی سینکڑوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے جو روایات امام زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں اب امام ارشاد فرماتے ہیں ایک آیت کے ضمن میں اور وہ آیت ہے سورہ ملک کی سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے اور 29ویں پارے کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے اور اس سورت کی آیت ہے 30ویں آیت جس کو 30th کہتے ہیں بچوں کے لیے مجھے انگلش میں بھی عدد بتانا پڑتا ہے بچوں کو اردو کی گنتی اب نہیں آتی اکثر بچوں کو جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں تو 30ویں آیت 30th آیت جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین کہے رسول کہیے ان سے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ پانی جو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے ان اصبح ماؤکم غورا اگر تمہارا سارا پانی زمین میں جذب ہو جائے زمین اس پانی کو چھپا لے اپنے اندر تو پھر کون ہے؟ فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کون ہے جو تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کرے گا؟ اب یہ ایک آیت ہے. اب معصوم اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، دیکھیں پہلے آیت کا میں نے لفظی ترجمہ کر دیا نا، قل ارائیتم، ان سے کہیے کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر یہ تمہارا سارا پانی گم ہو جائے زمین میں، ان اصبح ماؤکم غورن، زمین جذب کر لے سارے پانی کو پی جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی کے چشموں کو جاری کرے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے قائم سے تعلق رکھتی ہے، اس آیت کا تعلق ہمارے قائم سے. پھر ترجمہ کرتے ہیں امام، یعنی تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارا امام تمہاری نظروں سے پنہاں ہو جائے، یہاں پانی کے ترجمہ نہیں کر رہے امام، امام تشریح کر رہے ہیں کہ ہمارے غائب سے، ہمارے قائم سے تعلق رکھتی ہے آیت، کہ جب کیا ہوگا تمہارا حال، کہ جب تمہارا امام تمہاری نظروں سے غائب ہو جائے گا، پنہاں ہو جائے گا، تو پھر اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو اس پوشیدہ خزانے کو سامنے لے کر آئے گا. اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ کہ کون تمہارے لیے آسمان و زمین کی خبریں لائے گا؟ کون ہے جو تمہیں حلال و حرام بتائے گا؟ اب امام قسم کھا کے کہتے ہیں، پانچویں امام، کے خدا کی قسم اس آیت کی تعویل ابھی تک نہیں آئی، اور اس کی تعویل حتمی اور یقینی ہے. اس آیت کی تعویل کی صورت میں ہمارا آخری ظاہر ہوگا، ہمارا قائم ظاہر ہوگا. یہ ہے پانچویں امام کی روایت. دیکھیں روایت کے ضعف کا ایک موٹا سا آپ کو اصول دے رہا ہوں، موٹا سا قاعدہ، کہ ضعیف روایات کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا راوی کوئی ایک ہو، روایت کوئی ایک ہو، کسی بارے میں ایک روایت ہو. تو یہاں کسی کی ضرورت نہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں ان کو رد کر دے. کیوں؟ اتنے تواتر کے ساتھ اور اتنی روایات ہیں کہ کسی کی مجال ہی نہیں، اس لیے کسی نے رد بھی نہیں کیا. کوئی ایک روایت ہو تو اس کے بارے میں شک کا اظہار ہو نا. یہاں تو روایات کا ایک انبار ہے، ایک سلسلہ ہے. اب آئیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کا انکار ایسا ہے کہ جیسے کوئی سب اماموں کو مانے، گیارہ اماموں کو آپ مانے اور بارہویں کا انکار کر دیں. ہمارے قائم کا منکر ایسا ہی ہے جیسے کوئی تمام انبیاء کو مانے اور آخری نبی کو نہ مانے. کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ سب اماموں کو مان رہا ہے، جتنے بھی امام ان کو مان رہا ہے، بارہویں میں شک کر رہا ہے، بارہویں کو نہیں مان رہا. تو کیسا ہے یہ شخص؟ یہ اس شخص کی بانند ہے کہ جو تمام انبیاء کا تو اقرار کرتا ہے مگر رحمت للعالمین کا منکر ہو جاتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ مولا وہ ہیں کون، ان کا تعارف کرائی، تو کہا. اب چھٹے امام فرماتے کہ ساتویں امام کا پانچواں بیٹا، ساتویں امام کا پانچواں بیٹا. اچھا، اس میں ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین نے، پیغمبر ختم مرتبت نے جب بتایا تو یہ کر کے بتایا، ساتویں امام کا پانچواں بیٹا، ساتویں کا پانچواں فرزند، حسین کا نواں بیٹا، یہ کیوں؟ دیکھیے یہ ائمہ کا کلام ہے نا، جیسے کلام الہی اپنے اندر ظاہر بھی لیے ہوئے، باطن بھی لیے ہوئے، باطن در باطن، باطن در باطن. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور میرا خیال ہے کہ بہترین موقع آ گیا. آپ کی پسند کا جملہ میں اپنی زبان سے ادا کیے دیتا ہوں کہ برادر عزیز، مجھے آپ قریب بہت اچھے لگتے ہیں، دور دور اچھے نہیں لگتے، تھوڑا تھوڑا سا سامنے تشریف لے آئیے تو بعد والوں کو بہت آسانی ہو جائے گی. ایک بار کی زحمت ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، کھسک آئیے، ادھر سے ہل جائیے، مجھے آپ اچھے لگتے ہیں، آگے بیٹھتے ہیں، پیچھے نہ بیٹھے،
آئیے بلند تر صلوات
اللہ، اور آئیے. اور جوانوں کو تو پیچھے ویسے ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، جوان تو جناب سالار دستہ ہوتے ہیں، ان کو تو ویسے ہی آگے آگے بیٹھنا چاہیے. اور میں پڑھتا بھی جوانوں اور بچوں کے لیے ہوں، بزرگ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں. تو اب آئیے، ایک آیا صحابی اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ رسول کی کنیت یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ باطن در باطن معنی کا کیا مطلب ہے، جو میں نے آپ کے سامنے لفظ استعمال کیا کہ قرآن کا ظاہر ہے، باطن ہے، پھر باطن در باطن، باطن در باطن، اسی لیے تفاسیر قیامت تک ہوتی رہیں گی. میں اس کے آپ کو دلیل دینا چاہ رہا ہوں، آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ بات کو. پوچھا امام سے کہ رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ امام نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ بھئی کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. اس نے پھر یہی سوال کر دیا کہ مولا میں تو سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام مسکرائے, اب دوسرا جواب دے رہے ہیں, تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے, استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے. اللہ نے بھی رسول نے بھی یہی قاعدہ وضع کیا ہے, بنایا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. اور قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو, میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, میرے جد قسیم النار والجنہ ہیں, جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جو سیکھا رسول سے سیکھا, رسول علم مجھے اس طرح بھراتے تھے جیسا آتا تھا ویسے کا ویسا, یعنی پرندے کی مانند وہ مجھ میں, جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا منتقل کرتا ہے, خدا کا رسول جو علم تھا مجھ میں ایسے منتقل کرتا چلا جاتا تھا. تو علی بھائی اپنی جگہ, داماد اپنی جگہ, وسیع اپنی جگہ, لیکن شاگرد بھی ہیں رسول کے اور قسیم النار والجنہ ہیں. تو یہ رسول اور علی کا جو رشتہ ہے, میرے جد کی وجہ سے رسول کی کنیت ہوئی ابو القاسم, یعنی مولا کائنات کی وجہ سے یہ کنیت ہوئی ابو القاسم. اس نے سنا, مطمئن ہو کے چلا گیا. اب امام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, ساتھیوں سے, کہ اگر یہ تیسری بار یہی سوال کرتا تو میں تیسرا جواب دیتا, چوتھی بار سوال کرتا میں چوتھا جواب دیتا, یہ جتنی بار سوال کرتا چلا جاتا میں ہر بار الگ جواب دیتا اور سب جواب صحیح ہوتے, اس میں سے ایک بھی جواب غلط نہیں ہوتا. یعنی یہ ہے باطن در باطن, باطن در باطن. جتنا گہرائی میں جائے گا انسان اتنا ہی معرفت کے سمندر میں کھوتا چلا جائے گا. بس یہی وہ معرفت ہے مولا کائنات کی, کہ جس کے بارے میں کہا گیا, یہ دلیل قائم کر رہا ہوں, ورنہ تو میں نے اچھے بھلے لوگوں کو دیکھا کہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے, اور دستور وہاں کا یہ ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کہ ایک دن میں مجلس. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا پہلے پڑھنے والے سے, اس نے کہا جی میں نے غدیر پڑھا. دوسرے سے پوچھا کیا پڑھا, اس نے کہا میں نے احد پڑھ دی. تیسرے سے پوچھا تم نے کیا پڑھا, کہا میں نے خندق پڑھ دی. چوتھے سے پوچھا, اس نے کہا میں نے خیبر پڑھا. ایک سے پوچھا, اس نے کہا مباہلہ پڑھ دیا. تو وہ ہاتھ مسل کے کہہ رہے کہ اب میں کیا پڑھوں گا, سب تو تم نے پڑھ دیا. اور میں وہاں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ممبر پہ جا کے جھوٹ کیوں بولتا ہے بھیا, اس کو فضائل معلوم نہیں یا جھوٹ بول رہا ہے, دو میں سے ایک ہی بات ہے. ممبر پہ جا کے روایت سناتا ہے کہ مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ سمندر سارے روشنائی بن جائیں, درخت سارے قلم بن جائیں, تو فضائل ختم نہیں ہوتے. اب یا معاذ اللہ یہ حدیث غلط, یہ حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی نا, حدیث صحیح ہے. بس دوسری بات کیا ہوئی کہ خود اس کو پتا نہیں, جاہل ہے, چند واقعات یاد ہیں. تو یاد رکھو علی کے فضائل کا سمندر کیسا ہے کہ ایک ایک صفت کو دیکھتے چلے جاؤ گے اسی میں ڈوبتے چلے جاؤ گے, پردوں پہ پردے ہٹتے چلے جائیں گے, اور پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ ہاں علی مظہر صفات خدا ہے. جب اللہ نے چاہا کہ اپنی صفات کا ظہور کرے, اپنی صفات کو پہچنوائے, تو اس نے علی کے نور کو خلق کر دیا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اب سمجھ میں آ گئی بات کہ مولا نے کیا فرمایا. کہ جو یہ جملوں کی ترتیب جس کے لیے میں دلیل دے رہا تھا کہ ساتویں کا پانچواں بیٹا کیوں, ارے بھائی امامت میں کچھ لوگ گڑبڑ کریں گے کہ نہیں کریں گے, کریں گے نا. چھٹے کے بعد گڑبڑ کی, کسی نے چوتھے کے بعد گڑبڑ کی, کسی نے دوسرے کے بعد گڑبڑ کی, کسی نے کسی کو امام بنایا, کسی نے کسی کو امام بنایا, کسی نے کسی کو امام بنایا. تو یہ نہیں کہا کہ بارہواں امام تو پتہ نہیں کتنے لے کے آ جاتے کہ بھئی یہ ہمارا بارہواں ہے. لوگوں نے خلفاء اثنا عشر بنائے کہ نہیں بنائے, بارہ خلیفہ بنائے کہ نہیں بنائے, بارہ جانشین بنائے کہ نہیں بنائے. تو کتنی حفاظت اور کتنے حفاظت کے ساتھ جملوں کو ادا کیا کہ قیامت تک کوئی غلط مطلب نہیں نکال سکے گا ہمارے ساتویں کا پانچواں بیٹا. اب ساتویں کے پانچویں بیٹے کی ترتیب وہی بنے گی, کہیں سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی اہل بیت کا کمال ہے کہ جب اہل بیت کا تعارف کراتے تو کس طرح کہتے ہیں, ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. بھائی فاطمہ سے تعارف کی ضرورت کیا ہے, بابا سے کرایا جائے, رسول سے تعارف کرایا جائے, علی سے تعارف کرایا جائے, حسن سے تعارف کرایا جائے, حسین سے تعارف کرایا جائے. لیکن یہ کمال ہے بلاغت کا, یہ تحفظ ہے, یہی تو معجزے ہیں قیامت تک کہ فاطمہ سے تعارف ہی اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ کوئی چھٹا آ ہی نہیں سکتا. جب بی بی سے تعارف کرایا جائے گا تو بتائیے کسی غیر کے داخلے کا امکان ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے بھی تعارف کرایا جاتا، کہیں نہ کہیں سے کوئی لیا تھا، کوئی بھائی لیا تھا، کوئی بیٹے لیا تھا، کوئی بیٹیاں لیا تھا. لاتا کہ نہیں لاتا؟ ایسا ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے لے آتے. لہذا یہ سید نساء عالمین کے وجود کا ایک سبب یہ کہ اگر آپ نہ ہو تو اہل بیت کا تعارف ہی مکمل نہیں ہوتا. یعنی ہر معصوم یاد
حیدری،
اتنی بلند آواز سے ذرا بیدار بجنے والی صلوات عنایت فرما دیجئے گا. بات واضح ہوئی؟ ہر معصوم کمال کی منزل پر ہے. یعنی معلوم ہوا کہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی کم نہیں کیا جا سکتا. بڑائی چھوٹائی کا مسئلہ تو بات کا الگ ہے، کون بڑا کون کم کون زیادہ یہ تو ہے ہی نہیں. یہاں تو ہر ایک کے وجود کی علت ہے، ہر نور کے وجود کی علت ہے کہ اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو یہ انوار مقدسہ مکمل نہیں ہوتے. لہذا ہر ایک کا سبب ہے. تو اب یہ جملہ ہے کہ ہمارے ساتویں کا پانچواں، اب دیکھیے سمجھ میں آیا یہ جملہ کہ اس میں کتنی احتیاطیں رکھی ہیں پروردگار نے، اس میں کتنی احتیاطیں رکھی ہیں معصوم نے اپنے کلام میں، اللہ کے کلام کی طرح کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، کوئی تحریف نہ کر سکے. اب آئیے جب یہ بات ہو گئی چھٹے امام کی، اب ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت. پہلے روایات مکمل کر لیں، تین امام تک، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے موضوع کو. امام فرماتے کہ میں قائم بالحق ہوں، میں قائم بالحق ہوں، لیکن میرے بعد آنے والا قائم وہ ہوگا کہ جو روئے زمین کو دشمنان دین سے پاک کر دے گا. میری اولاد میں آنے والا جو قائم ہے وہ دشمنان دین سے زمین کو پاک کر دے گا، اور اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا زمین کو جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی، اور وہ میرا پانچواں بیٹا ہوگا. امام تو کہ خود ساتویں ہیں نا، تو اب ساتویں کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہ میرے پانچواں بیٹا ہوگا قائم. جس طرح سے، اور اس کی غیبت بہت طولانی ہوگی، بہت طویل ہوگی، اور اس کے منتظرین کا مقام بہت بلند ہوگا. یعنی انتظار کرنا اسی لیے عبادت قرار دیا گیا کہ اس کے انتظار کرنے والے پوری زندگی نہیں بلکہ نسلوں کی زندگی گزار دیں گے، خود مر جائیں گے مگر یقین کے ساتھ مریں گے کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا. اور اس یقین کا اجر کیا دے گا اللہ ان کو، ان منتظرین کو جو یہ حسرت لیے مر جائیں گے دل میں کہ وہ آئے اور ہم اس کی نصرت کریں، وہ آئے اور ہم اس کی مدد کریں، وہ آئے اور ہم اس کے ہم رکاب ہو کر خون ناحق کا انتقام لے، ہے نا؟ جو یہ حسرت لیے مر جائیں گے ان کو بشارت دی کہ ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا تمہارا امام آ گیا، جاؤ نصرت کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بات کو آگے بڑھا، یہ تو روایت ہو گئی نا، یہ روایت، اور اب اس کے بعد آیت، اور پھر اس کے بعد درایت. اب آئیے سورہ قصص کی پانچویں اور چھٹی آیت. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. یہ دو آیات سلسلے سے، اور ہم نے ارادہ کر لیا. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ جنہیں روئے زمین پر کمزور کیا گیا، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جنہیں کمزور کیا گیا، جنہیں منتشر کیا گیا، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، مستضعف اسی کو کہتے ہیں، تشریح کر رہا ہوں لفظ کی، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، جن کی قتل و غارت گری کی گئی، جن کے گھروں کو لوٹا گیا، جن کے گھروں کو جلایا گیا، یہ سب مستضعف میں شامل، جنہیں ضعیف کر دیا گیا، جنہیں کمزور کر دیا گیا، اللہ نے ارادہ کر دیا کہ ان پر احسان کرے گا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، یعنی ان پر منت گزارے گا، ان پر احسان کرے گا، اور کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، دنیا نے انہیں پیچھے دھکیلنا چاہا، اللہ انہیں پیشوا بنا دے گا، اللہ انہیں پوری دور زمین پر اپنا پیشوا بنائے گا، لوگوں کا پیشوا بنائے گا، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ اور زمین پر اپنے وارثوں میں سے قرار دے گا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ صرف وارث قرار نہیں دے گا ایسے بلکہ پورے روئے زمین پر انہیں قدرت دے دے گا تمکین یعنی طاقت دے گا اقتدار دے دے گا انہیں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور ضرور بِالضرور اس زمانے میں دو ہی طاقتیں ہیں نا ایک فرعون ایک حامان اس زمانے کی دو سپر طاقتیں ہیں یاد رکھیے گا ایک فرعون ہے ایک حامان ہے ان دونوں طاقتوں کو وجنودہما اور ان دونوں لشکروں کو اللہ وہ دکھا دے گا جس سے یہ ڈرا کرتے تھے کس سے ڈرتے تھے فرعون و حامان سنتے چلے آ رہے تھے نجومی نے بھی بتایا تھا کہ موسیٰ آئے گا تمہارے اقتدار کو پامال کر دے گا موسیٰ آئے گا تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی ارے سن رہے تھے اس کے باوجود مقابلہ کر رہے تھے کہ اقتدار نہ نکل جائے یہ سلطنت نہ نکل جائے لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کو تقسیم در تقسیم یہ عمل جاری تھا پراگندہ کر دیا منتشر کر دیا آپس میں لڑوا دیا جگہ جگہ گروہ بنوا دیے کہ یہ نہ مضبوط ہو سکیں گے نہ موسیٰ ان کی قیادت کر سکیں گے لیکن پروردگار ارشاد فرمارا ہے کہ ہم نے بھی ارادہ کر لیا یہ اپنی چالیں چلتے رہیں اللہ نے ارادہ کر لیا ان کی ساری سازشوں کو جو آیت میں روز پڑھ رہا ہوں پروردگار کس سے تعبیر کر رہا ہے پھونکوں سے یہ جتنی سازشیں کر لیں لڑا بھی رہے ہیں اربوں کھربوں خرچ بھی کر رہے ہیں کہ ان کو لڑا دو بکھرا دو منتشر کر دو ہمارا قبضہ مسلط ہو جائے گا قرآن پھر دوسری جگہ وعدہ کر رہا ہے ان الذین کفروا لیسدوا عن سبیل اللہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون یہ کفار اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم اپنا مال خرچ کرتے ہیں کیوں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں لیسدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها خرچ کرنے دو اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کرنے دو کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں کرنے دو لڑا رہے ہیں لڑانے دو گروہ پیدا کر رہے ہیں کرنے دو نئے فرقے بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں کرنے دو فَسَيُنْفِقُونَهَا عَنْ قَرِيب یہ خرچ کریں گے اپنا مال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون اور پھر حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے یہ سب کب کی روایات فرعون و حامان استعارہ ہیں آیت کا حکم قیامت تک جاری کیا موسیٰ کے آنے کو روک سکے نہیں روک سکے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر نہیں روک سکے موسیٰ تشریف بھی لائے اور فرعون تو غرق بھی کیا بس یاد رکھو اگر کل کے فرعون کے لیے نیل تیار تھا غرق کرنے کے لیے تو اطمینان رکھو آج کوئی بھی طاقت کتنی ہی بڑی فرعونی طاقت کیوں نہ ہو اللہ نے اس کے لیے بھی بحر اوقیانوس ہو یا بحر الکاہل ہو یا خلیج فارس ہو ایک سمندر کو تیار رکھا ہے کہ اس طاقت کو غرق کر دے گا اللہ آیت یہ تھی آیت نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی تو آیت تھی اب درایت کیا ہے اس بات کی یہ تو میں نے دعویٰ کیا ہے اب درایت کیا ہے درایت بھی تو آنی چاہیے واقعیت بھی تو آنی چاہیے دلیل بھی تو آنی چاہیے حجت بھی تو ہونی چاہیے مجھے بتائیے اس زمانے میں فرعون و حامان سے ٹکرانے کی کوئی جرت کر سکتا تھا نہیں جو ٹکرانے کی کوشش کرتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا ارے حاملہ عورتوں کو قتل کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ موسیٰ نہ پیدا ہو اب مجھے بتائیے کہ 56-57 اسلامی ملک کیا حال ہے سب کا سب ڈھیر ہوئے ہیں ابھی ایک دو کو چھوڑ دیجئے میں ان کی بات نہیں کر رہا سب ڈھیر ہو گئے دندناتا پھر رہا ہے وقت کا فرعون جہاں چاہتا ہے لشکر کشی کرتا ہے نہیں کرتا سب جگہ گھستا چلا جاتا ہے گھستا چلا جاتا ہے اور ہم نے نام اس کا کیا رکھا ہوا ہے بعض لوگوں نے سفید ہاتھی اے عجیب اصطلاح ہے کبھی آپ نے غور نہیں کیا کہ امام کا مصلی پانی پر کیوں ہے یہ ہے نا امام کا مصلی پانی پر ہے نا یہ پانی پر کیوں ہے مصلی بھائی فضا میں ہوتا کسی بہت اونچے پہاڑ پر ہوتا نہیں, پانی پر ہے. امام کا مصلی کہاں ہے؟ پانی پر. بڑا عجیب نتیجہ میں نے نکالا تاریخ سے. ایک بار اور ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا تھا, کعبے پر حملہ کیا تھا نا, ابرہا کے لشکر نے حملہ کیا تھا کہ نہیں؟ تاریخ ہے نا, حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو ذرا سا مجھ سے سن لیجئے, آپ کی توجہات بھی میری جانب پوری طرح سے آ جائیں گی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دوڑ گئے سب پہاڑوں کے اوپر. اب تاریخ کی سنت ہے, میں کیا کروں, سب نے اپنا اپنا ورثہ سنبھالا ہوا ہے, وہی پہاڑ وہی غار, آج تک وہی تاریخ چل رہی ہے کہ نہیں؟ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر. اب بہرحال اب کچھ کو سمجھ میں آئی بات, کچھ کو نہیں آئی, نہیں آئی تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں آئی تو سمجھ میں آ گئی تو اس سے بھی اچھی بات ہے. خیر تو اب یہ سب دوڑ گئے, دیکھا ہاتھیوں کے لشکر نے ڈیرا ڈال دیا کعبے کو ڈھانے کے لیے, حالانکہ کعبے کے نام پر کماتے تھے. بھائی کعبے کے نام پر ہی تو کما رہے تھے, اللہ کے گھر میں اپنی اپنی صندوقچیاں رکھ کے بیٹھے تھے, سارے کفارے قریش اپنے اپنے بت سب کے تھے نا, اللہ کا گھر اور اپنے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. اس سے یہ ملے گا, اس سے یہ ملے گا, اس سے یہ ملے گا, اس سے یہ ملے گا. ایک مصیبت مچائی ہوئی تھی, خانہ کعبہ کو اپنی نفسانی خواہشات کا مرکز بنا دیا تھا, تھا تو اللہ کا گھر, اپنی خواہشات کا ڈیرا ڈال دیا وہاں پہ. اب اگر کوئی مخالفت کرے اس کی تو کہتے تھے یہ دیکھو یہ اللہ کے گھر کی مخالفت کرتا ہے. او بھائی اللہ کے گھر کی مخالفت نہیں کر رہا, جو تو کر رہا ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. تو یہ ہر دور میں سنت رہی نا کہ سامنے رکھو مقدس نام, پیچھے اپنا چکر, ہے نا, تاکہ مقدس ناموں کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں آسانی ہو جائے. اب کوئی ان کے کام کی مخالفت کرے گا تو فوراً مقدس ہستیوں کے نام لے آئیں گے, یہ دیکھیے جی ان کی مخالفت کر رہا ہے. ان کی کوئی نہیں کر رہا, جو تو کر رہا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں, جو تو کر رہا ہے نا ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. مقدس ہستیوں کا کیا تعلق ان کاموں سے جو تو کر رہا ہے؟ لہذا کیا کرتے تھے, اپنے اپنے سسٹم رکھے ہوئے تھے. ہر سال زمانے جاہلیت کا حج تو ہوتا تھا نا, بازار عکاس لگتا تھا. جب تک یہ تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی منتظرین کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس دور سے گزر رہے ہیں, اور منتظرین کا شعور کہاں تک ہونا چاہیے, انتظار کرنے والے کی بصیرت تو اتنی ہونی چاہیے کہ 1000 سال بعد کے واقعات پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے. لہذا اپنے اپنے چکر تھے, جب ہاتھیوں کا لشکر آیا سب بھاگ گئے اپنے اپنے ڈبے اٹھا کے, اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا, اپنا اٹھا کے ڈبا بھاگے جس میں خزانہ تھا سونا چاندی تھا, لے کے بھاگے کہ یہ بچاؤ. اب وہاں پہ کیا ہوا, اللہ کا گھر خود ہی بچا لے گا, اپنی جان بچاؤ. تو جب اس نے جاسوس بھیجی ابراہ نے, بہت دلچسپ واقعہ ہے اور میں آپ کو نتیجہ بھی بہت دلچسپ دوں گا, اطمینان رکھیے آپ تاریخ کے مطابق, کہ جب اس نے اپنے جاسوس بھیجے جاؤ دیکھ کے آؤ کیا پوزیشن ہے. جاسوس واپس گیا, اس نے کہا بھائی سب بھاگ گئے, کون لڑے گا ہاتھیوں سے, سب بھاگ گئے اپنا اپنا سامان اٹھا کے پہاڑوں میں غاروں میں تماشا دیکھ رہے ہیں, بس ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے. اب تو چونکا نا ابراہ, ایک آدمی کون ہے؟ کہا کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبد المطلب, ہاشم کا بیٹا ہے. آپ یاد رکھیے گا, کبھی مجھے موقع ملا تو پڑھ دوں گا آپ کو اجداد رسول کے بارے میں. جناب ہاشم کا اس زمانے میں بھی پورے عالم میں چرچا تھا, بہادری کا بھی, خوبصورتی کا بھی, کمرے بتا کہلاتے تھے. بھائی اتنے حسین تھے کہ علی نے اپنے بیٹے کو کمرے بنی ہاشم کا لقب دیا کہ نہیں دیا؟ جناب ہاشم کا حسن, جناب ہاشم کی شجاعت, یہ سب مشہور تھی عالم کہ ہاشم کا بیٹا. ہاشم کا نام سن کے ابراہ بھی چونکا, کہ ہاشم کا بیٹا ہے تو یقیناً کوئی وجہ ہے جو ٹھہرا ہے. معلوم کیسے کیا جائے کہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ مشہور واقعہ, جاؤ اونٹ چرا کے لے آؤ, چوری کر لیے گئے اونٹ, اور جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا, آوا دوش پہ ڈالی, اب ماما پہنا, جناب ہاشم کا پٹکا کمر میں باندھا, جناب ہاشم کی تلوار, اور سیدھے جا رہے ہیں ابراہ کے لشکر کی طرف. ابراہ کو جاسوسوں نے خبر دی کہ عبد المطلب ہاشم کا بیٹا آ رہا ہے تیری طرف, تو کہا کہ آنے دینا, کوئی راستہ نہ روکنا, آنے دو اس کو. لیکن وہاں راستہ روکنے کا کیا مسئلہ تھا, وہاں تو ہیبت اتنی تھی کہ جیسے جناب عبد المطلب کو دیکھا اس عالم میں آتے ہوئے, سب کے سر بھی جھکتے چلے گئے, ہتھیار بھی جھکتے چلے گئے, اور سیدھے ابراہ کے خیمے میں. ابراہ نے اپنا تخت جو بنایا ہے, جہاں بھی جاتا ہے بادشاہ ایک تخت تو نمایاں بناتا ہی ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود عبد المطلب کے جلال نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا. چہرے کا جلال و جمال دیکھ کے، سید البتہ کا جمال و جلال دیکھ کے اٹھ گیا بے ساختہ، اور سوچ لیا کہ عبد المطلب جیسے ہی کہیں گے حملہ نہ کرو میں حملہ نہیں کروں گا، واپس چلا جاؤں گا. ڈر گیا، چہرے کا جاہ و جلال دیکھ کے ڈر گیا کہ یہ کوئی اور ہے بھائی، یہ کسی اور دنیا کا آدمی ہے، نہیں لڑ سکتا میں اس سے. طے کر لیا، اب انتظار میں ہے. کہیے، احترام کیا، کہیے کیسے آنا ہو. کہ میں تو سمجھا تھا تو بڑا بہادر آدمی، تیرے سپاہی بڑے بہادر ہیں. کیا ہوا، میری بہادری میں کیا کلام ہے؟ کہا کہ چور لے کر آیا ہے اپنے ساتھ. کہ تیرے سپاہی تو چور ہیں، میرے اونٹ چرا کے لیا ہے. اب شرمندہ ہو گیا، پہلے جملے میں یہ کیا ہوا، کبھی واپس مل جائے گا آقا، ایک ایک اونٹ واپس مل جائے گا. کھڑے ہو گیا، ٹھیک ہے جا رہا ہوں. کہا ٹھہریے، اور کچھ؟ کہا کچھ بھی نہیں. اور کیا؟ کچھ بھی نہیں، تیرے میرے اونٹ چرا لیے تھے تیرے سپاہیوں نے، وہ لینے آیا تھا، مل گئے، واپس جا رہا ہوں. کہا اور کوئی کام؟ کہا کوئی کام نہیں. کام کیسا کام؟ کہا معلوم ہے کیوں آیا ہوں، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے جھنجھلا گیا. اب رہا کہ میں کیوں آیا ہوں، یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے. خود بتا دے کیوں آیا بھائی. جناب عبد المطلب کہتے بھائی تو خود بتا دو بھائی، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ کہا کعبے کو ڈھانے آیا ہوں. کہا ڈھا دے، ڈھا دے. اس سے کیا کہہ رہا، ڈھا دے کعبے کو، ڈھا دے. کعبہ میرا تھوڑی ہے کوئی، میں تو اونٹوں کا رب ہوں، انا رب العبائے، میں تو ان کا اونٹ ہوں، وہ میرے اونٹیں لینے آ گیا. ولل بیت رب، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے. گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر ہے، ایک رب ہے اس گھر کا، وہ خود بچائے گا، اس کی ذمہ داری. کہہ کے چلے آئے، ہل گیا. اب آپ نے دیکھیے ایک عجیب بات، تضاد نظر آئے گا آپ کو جناب عبد المطلب کے کردار میں. اتنی جوان مردی سے، اتنی دھوس سے، اتنی دھمکی سے بات کرنے کے بعد کعبے میں آئے اور کعبے کے غلاف سے لپٹ کے رو رہے، رو رہے اور مناجات کر رہے ہیں، مالک جیسا بھی صحیح، لوگوں نے جیسا بھی بنا دیا، مگر روئے زمین پر یہ واحد گھر ہے جو تیرے نام سے منسوب، تیرے دوست ابراہیم کی یادگار ہے، تیرے خلیل ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کی یادگار ہے، تیری کنیز حاجرہ کی یادگار ہے. اے معبود، تو میری کمزوری سے واقف ہے، میں اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتا اکیلا. اے معبود، اس گھر کو بچا لے. اب مجھے بتائیے، یہ تضاد نہیں ہے کہ وہاں اتنی دوست دھمکی سے بات کی اور خانہ کعبہ میں آ کے غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں؟ ارے یہی تو سبق دے کے گئے عبد المطلب کہ جب باطل کے سامنے جاؤ تو کبھی اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرنا. حیف ہو، وائے ہو ان لوگوں پہ کہ جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو اپنے ہی اختلافات کو خود ہی سامنے لے آتے ہیں. اتنا شعور نہیں ان کو کہ باطل کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرو، باطل کے سامنے ڈٹ کے بات کرو. رونا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے رو. وہاں رونا بزدلی نہیں، باطل کے سامنے رونا بزدلی ہے. باطل کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا بہادری ہے. کہ کسی کے سامنے میں تیری حاجت نہیں لے کے گیا، اپنی حاجت نہیں لے کے گیا، تیری بارگاہ میں لے کر آئے. رو رہے ہیں. حملے کا آغاز ہوا، دوسرے دن صبح تو بھاگے بھاگے گئے سپاہی ابراہ کے پاس کہ کیا کریں، کیا ہوا. کہا عبد المطلب دروازے پہ کھڑا ہے کعبے کے، سینہ تان. کعبے کی طرف پشت کرنا جائز نہیں، لیکن یہ عبد المطلب ہے، کیونکہ کعبے کی دفاع کی بات ہے تو پشت کیے کھڑا ہے کعبے کی طرف. کیوں؟ اگر آج سینہ کعبے سے لگایا اور اونٹوں نے پیٹھ سے روندا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی نہ صحیح، علی کے دادا نے پیٹ پہ زخم کھایا تھا، علی کے دادا نے پیٹ پہ زخم کھایا تھا. لہذا نہیں، عبد المطلب کے صلب میں ہے نور ولایت، علی کا نور ہے، لہذا پشت کعبے سے ہوگی، سینہ سامنے ہوگا. ابراہ نے کہلوایا عبد المطلب ہٹ جاؤ، میرے ہاتھی رون دیں گے. کہا رون دو، میری ذمہ داری اتنی ہے، جب تک زندہ ہوں کعبے کا دفاع کروں گا، مر گیا میری ذمہ داری ختم، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو جاؤں گا کہ پروردگار تو نے جتنی طاقت دی تھی اتنا دفاع کیا، تو دوسرا اصول کیا دیا کہ ایسا نہیں جب تک زندہ ہو مسجد ہو عزا خانہ ہو جب تک زندہ ہے ذمہ داری ہے، ہے نا ذمہ داری، بھاگنا نہیں ہے، جب تک جان سلامت ہے اپنے شعار کا دفاع کرنا ہے، اپنی دینی نشانیوں کی دفاع کرنا ہے، مر گئے اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے کہہ سکتے ہیں پروردگار جتنی طاقت تھی ہم نے استعمال کی۔ تو اب سنو، اب جو میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی اور یہ واقعہ سنانا بھی آپ کو ضروری تھا، ابابیلوں کا لشکر آیا نا، آگے ابابیلوں کا لشکر، ابھی یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں آیا، کعبے کو بچانے نہیں آیا، کیوں؟ تاریخی دلیل دیتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہجری 64 میں حسین ابن نمیر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کیا مکے میں، کعبے پر بنجنیقوں سے پتھر برسائے، کعبے کی دیوار ڈھہ گئی، پردہ جل گیا، اب ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تاریخ ہے، کوئی جھٹلا دے کسی میں ہمت ہے؟ 72 ہجری میں حجاج ابن یوسف نے حملہ کیا، محاصرہ کیا مکے کا، کعبے کو ڈھا دیا، آگ لگ گئی کعبے میں، کعبے کے اطراف میں سینکڑوں افراد کا خون بہا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سمیت وہ بھی وہیں قتل کیے گئے، اب ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ ہجری 217 میں امالکہ نے حملہ کیا، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، 17 سال تک بغیر حجر اسود کے طواف ہوتا رہا، اب ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ جی کعبے کو بچانے کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے، اتنی بار تو تباہ ہوا کعبہ، ابابیل کیوں نہیں آئے؟ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کعبے کا نہیں، مسئلہ کعبے کے پاسبان کا ہے، عبد المطلب کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے گا کیوں؟ قدرت بتا رہی ہے کہ یہ وہ پاسبان ہے جسے ہم نے بنایا ہے ہمارے لیے، اگر اس وقت ابابیلوں کا لشکر آ جائے 64 ہجری میں، 72 ہجری میں، 217 ہجری میں، تو اس وقت کیا ہوتا؟ ایک نہ ایک باطل اپنے لیے استعمال کرتا کہ دیکھا اللہ نے میری مدد کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، تو قدرت کو یہ تو گوارا ہے کہ کعبے کی دیوار ڈھہ جائے گر جائے، یہ گوارا نہیں کہ کسی باطل کی مدد کر دے، کسی باطل کی مدد تو نہیں کی نا مشیت نے، تو سنو جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو خوبصورت، کہ پانی پہ مسلح ہے کیوں؟ آپ اگر بھول بھی گئے تو مجھے تو یاد ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ پانی پہ مسلح ہے کیوں؟ تو سنو، یکم عام الفیل بیسس سے 40 سال قبل ہاتھیوں کا لشکر زمین سے آیا تھا، آیا تھا نا، زمینی میدان تھا، جب ہاتھیوں کا لشکر، سیاہ ہاتھیوں کا لشکر زمین سے آیا، تو اللہ نے جسے وارث بنایا، جسے پیشوا بنایا، جسے جانشین بنایا، جو ابراہیم کا وصی ہے، وہ نمائندہ بھی، اللہ کا نمائندہ بھی زمین پہ کھڑا ہو کے ان ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا، اب ہے سفید ہاتھیوں کا دور جو دنیا کے پانیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی یہ فلیٹ کیا ہیں، یہ بحری بیڑے کیا ہیں، یہ جنگی بیڑے کیا ہیں؟ ملک میں نہیں آئیں گے، 2000 میل دور سمندر سے میزائل ماریں گے، اسی سے تو ڈرتے ہیں نا ہمارے حکمران کہ بھئی لڑیں گے کس سے، یہ تو وہیں سے بیٹھے بیٹھے ماریں گے، تو انہوں نے کیا پلان کیا ہے کہ دنیا کے پانیوں پہ اپنا قبضہ کر لو، پوری دنیا پہ اپنا قبضہ ہو جائے گا، تو سمندر میں تیرتے ہوئے یہ دنگی بیڑے، یہ فلیٹ سفید ہاتھی نہیں تو اور کیا ہے، بس یہ وائٹ ایلیفینٹ، یہ سفید ہاتھی پانیوں سے حملے کرنے کی سوچ رہا ہے کہ پانیوں پہ قبضہ کر کے ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے، تو اللہ نے بھی مقابلہ کرنے والے کا مسلح پہلے سے پانی پر بچھا کے بتا دیا، اب حکمت سمجھ میں آئی؟ یہ سمندر پہ ہی تو اکڑ رہے ہیں کہ ناکہ بندی کر دیتے ہیں جس کی چاہتے ہیں پانیوں سے، تو یہ سفید ہاتھی سمندر سے حملہ کریں گے تو اسے پہلے تسلط دے دیا پانی پہ کہ وہ پہلے ہے جس کے لیے سمندر مسخر ہو چکا ہے. اولی الامر کے لیے مسخر ہے کل کی مجلس میں انشاءاللہ بتا دیں گے. تو اب بتایا تسلی دے رہا ہے پروردگار کے گھبرانا مت, آیت کا حکم جاری ہے, ہم نے ارادہ کر لیا. جنہیں کمزور کیا جا رہا ہے, جنہیں مارا جا رہا ہے, جنہیں قتل کیا جا رہا ہے, جنہیں منتشر کیا جا رہا ہے, سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں, ضمیر خریدے جا رہے ہیں, دین خریدے جا رہے ہیں, مال کے عوض دین میں تحریفات اور تبدیلیوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے, جوانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمل کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا, سب جگہ یہی حال. یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں, کرنے دو کرنے دو, کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہا ہے ہونے دو, اربوں ڈالر خرچ کرے کرنے دو, تم اپنی جد و جہد جاری رکھو, تم اپنا سفر جاری رکھو. ہم نے ارادہ کر لیا کہ جنہیں کمزور کیا گیا ہے انہی کو امام بنائیں گے, انہی کو وارث بنائیں گے. اور جس سے یہ ڈرا کرتے تھے, ارے کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے مسلمانوں میں کہ جو انتظار کر رہا ہے امام مہدی کا. صلوات بھیجیے بلند آواز. ویسے آپ لوگ کچھ سلوات آہستہ نہیں بھیجتے, کوئی مسئلہ ہے یہاں؟ سلوات میں کوئی پابندی وابندی تو نہیں ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ سے بلند آواز سے سلوات بھیجنے کی نہیں کہوں گا کہ سلوات پہ کوئی جرمانہ وغیرہ ہو, کچھ ایسا تو نہیں ہے نا سلسلہ؟ تو بھائی پھر سلوات تو کھل کے بھیجا کرو. اللہ ماشاءاللہ ٹھیک. اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں بھائی نہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ میری غلط فہمی تھی دور ہو گئی. تو عزیزو بس اس بات کو یاد رکھی کہ ایک ہی گروہ ہے جانتا ہے سامراج استعمار کو. معلوم ہے کیوں نہیں معلوم تھا تو گزشتہ 30 سالوں میں معلوم ہو گیا کہ 39 دن والے اور ہیں, 40ویں دن والے اور ہیں. پتا چل گیا نا اب, کیونکہ وقت گھڑی سامنے مجھے ڈرا رہی ہے بار بار. یہاں پہ ختم کر رہا ہوں بات کو, یہی سے کل آغاز کروں گا. لیکن یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, اس کی تشریح کل کروں گا کہ 39ویں دن والے اور 40ویں دن والے اور ہیں جانتا ہے سامراج. لہذا پوری توجہ ادھر لگائے ہوئے ہیں کہ وقت ضائع نہ کرو دوسروں پر, وہ تو ویسے ہی سرنڈر کر گئے, وہاں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, سب سرنڈر کر گئے. ادھر خرچ کرو, ادھر لڑاؤ, ادھر گروہ بناؤ. کیوں؟ یہی ہیں جن کا راسخ عقیدہ ہے, راسخ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے امام کے آنے پر. ہر گھر میں ایک مہدی نام کا ضرور ہے, اتنی محبت ہے انہیں اپنے امام سے, اتنی محبت ہے کہ ہر گھر میں ایک نہ ایک مہدی یادگار کے طور پہ, کہ جب اس بچے کا نام لیں گے اپنے امام کی یاد آ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, ورنہ کیوں نام رکھتے ہو؟ یعنی اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے, اپنی محبت کے اظہار کے لیے, کہ سب کچھ بھول سکتے ہیں اپنے امام کو نہیں بھول سکتے. ایسے ہی ہے نا, تو اللہ بھی وعدہ کر رہا ہے اطمینان رکھو, مت گھبراؤ, مت ڈرو. طے کر لیا کہ ہم تم پر احسان کریں گے, ہم تم پہ منت گزاریں گے. اور تسلی بھی دی کتنی جگہ, الا ان نصر اللہ قریب. اطمینان رکھو, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی نصرت پہنچنے والی ہے. ہلکی سی جھلک دکھائی ہے, یہ انقلاب کی آہٹ ہے. انقلاب کہاں, ابھی تو انقلاب کی جھلک اس کے غلاموں نے دکھائی ہے کہ غلاموں کی طاقت دیکھ لو, آقا کی طاقت خود سمجھ میں آ جائے گی. غلام کے فتوے کی طاقت یہ کہ وہ دنیا میں نہیں, دنیا میں ہے خمینی بشکن نہیں ہے نا, ایک فتویٰ دیا چلا گیا دنیا سے, لیکن فتوے کی طاقت یہ ہے کہ آج بھی سامراج 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے جس کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے. تو جب غلام کے فتوے کی طاقت یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہ ہو مگر فتویٰ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہو, تو اندازہ لگا لو جس کا وہ غلام ہے اس امام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. اس امام کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. تو کبھی دھوکا مت کھانا. وہ جو چلتے ہیں بہکانے کے لیے چوراہوں پہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے عقیدے بنانے والے, نائبین امام کے خلاف چپڑ چپڑ زبان کھول لے ہوتے, کچھ پتا ہوتا نہیں ان کو, شروع ہو جاتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خرچہ کیوں کر رہا ہے سامراج؟ کیوں؟ جانتا ہے کہ ان کی طاقت کے سرچشمے دو, ایک ان کی مرجعیت ہے, ایک ان کی عزاداری. سمجھ گئے؟ ان کو ٹکرا دو سب ختم. یہیں سے بات کل شروع کریں گے. بات آ گئی عزاداری کی, تو سنو عزاداروں, سن لو. تمہیں بھی ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں اس محرم کا. ہر سال محرم میں کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں آدمی, تو یہ دو شعر تم بھی لے لو کہ تمہارا ماتم ایسی نہیں ہے کہ تو سمجھے آئے تم نے ماتم کیا چلے گئے ثواب لیا. نہیں, تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہاتھ تم اپنے سینے پہ مارتے ہو تکلیف سامراج کو ہوتی ہے. بھائی ماتم ہم کرتے ہیں, درد انہیں ہوتا ہے. یہ ہے تمہارے ماتم کی طاقت کہ ہر ظالم دہل جاتا ہے. ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے, ہاتھ اٹھتے ہیں جو ماتم کو عزاداروں کے, بیٹھنے لگتے ہیں دل سارے ستمگاروں کے, بیٹھنے لگتے ہیں دل سارے ستمگاروں کے. اور آج بھی مارکہ کرب و بلا تازہ ہے, آج بھی مارکہ کرب و بلا تازہ ہے, کارواں آج بھی جاری ہے علمداروں کے. یہ ہے عزاداری. کبھی گھمنڈ نہ کرنا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں قربانیاں دے کے اس عزاداری کو بچایا ہے. کسی کا احسان نہیں ہے, وہ کبھی کسی کے احسان مند ہونا بھی نہیں ہے عزاداری کے معاملے میں. ہم ہو یا نہ ہو, عزاداری ہوتی رہی تھی, ہوتی رہے گی. یہ تو احسان ہے زہرا کا, یہ احسان ہے زہرا کے بچوں کا. ہمیں عزاداری کوئی چار چاند, عزاداری میں ہم کوئی چار چاند نہیں لگاتے. یہ عزاداری ہے جو ہم میں چار چاند لگاتی ہے. ہم عزاداری کو عزت نہیں دیتے, یہ عزاداری ہمیں عزت دے رہی ہوتی ہے. یہ عزاداری ہے جو ہمیں عظمت دیتی ہے, دنیا کی قوموں میں ہماری پہچان بنا دی. کیوں؟ اس میں حسین کے معصوم بچوں کا خون شامل ہے, وہ پاک و طاہر خون جس خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے تمہارا امام اس دنیا میں آنے والا ہے. اور جیسا کہ مجھے ترتیب بتائی گئی ہے, آج کی تاریخ یہاں طفلان مسلم کا ذکر ہوتا ہے. مسلم جس کے چار بیٹے واقعہ کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے, دو میدان کربلا میں جنگ کرتے ہوئے, اور وہ دو جو زندان میں قید ہیں جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ واقعہ کربلا ہو چکا. ابن زیاد نے جب ان دونوں بچوں کو, محمد ابراہیم کو, زندان میں بھیجا تھا تو زندان بان کو تاکید کر کے بھیجا تھا کہ دونوں کو الگ الگ قید کرنا اور اذیت کے ساتھ رکھنا اور انہیں اچھی غذا مت دینا. محمد الگ کمرے میں قید ہے, ابراہیم الگ کمرے میں قید ہے. کتنا عرصہ گزرا, کچھ نہیں. شیخ مفید وغیرہ کی روایات میں کہ ایک سال تک یہ بچے قید میں رہے, اور ابلا جو کی روٹی اور ابلا ہوا پانی, ایک بار صبح ایک بار شام. کیا حالت ہو گئی ہوگی ایک سال میں ان بچوں کی, وہی تو کچھ بھی نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو. بس ایک دن بڑے بھائی نے مشکور زندان بان سے کہا, جس کا نام ہے مشکور داروغہ زندہ کا, کہ ایک بار مجھے میرے بھائی کی شکل تو دکھا دو, میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنا چاہوں. کہا مجھ پر پابندی ہے, میں نہیں ملا سکتا. کہا تجھے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, ایک بار. رحم آ گیا مشکور کے دل میں. کہا اچھا تھوڑی دیر مل, پھر میں تجھے ادھر بند کر دوں گا. اب جب دونوں بھائیوں نے مہینوں کے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کی حالت کو دیکھا, ایک دوسرے سے لپٹ کر اتنا روئے کہ غش میں چلے گئے. جب ہوش میں آئے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے بڑے بھائی سے, بھائی داروغہ زندہ سے بات کرو, آخر کب تک ہم زندان میں پڑے رہیں؟ ہمیں ابن زیاد کے دربار میں ہی پیش کر دیا جائے, کچھ تو ہمارا فیصلہ. ہمت کی بڑے بھائی نے پوچھا, کیا محمد عربی کو جانتا ہے؟ مشکور کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو, مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں محمد عربی کا, انہیں نہ جانوں گا. کہا اچھا یہ بتا, ان کے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ کہاں کیوں نہیں جانتا. کہا ان کے بھائی جعفر تیار, کہاں کیوں نہیں جانتا. کہا ان کے بھائی علی ابن ابی طالب, کہا وہ میرا سید و سردار ہے, میرا آقا مولا ہے. مگر تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو؟ وہی بہلے بیت تھا مگر پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کسی بات کو. تو بڑے بھائی کی ہمت بنی، کہا کہ بھائی ہو تجھ پہ، ارے تو ان کو سید و سردار کہتا ہے، ہم اسی علی کے تو گھر والے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، اتنا سننا تھا، قدموں پہ سر رکھ دیا. کہا بچوں تم نے آج تک مجھے بتایا کیوں نہ، میں یہ کیا گناہ کرتا رہا، میں یہ کیا گناہ کرتا رہا. لو دروازہ کھلا ہے، بس اتنا کر سکتا ہوں کہ تم آزاد ہو چلے جاؤ. میں جانتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر میں قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو. میں تمہیں قادسیہ کا راستہ بتا دیتا ہوں، رات کی تاریکی ہے، جتنی جلد ہو سکے کوفے سے باہر نکل جاؤ، بس میں یہ کر سکتا ہوں، میرا گناہ بخش دینا، مجھے معاف کر دینا. بچوں نے شکریہ ادا کیا، بچے جب جانے لگے تو اس نے دامن تھام لیا، ایک وعدہ کر کے جاؤ، اب میں مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، ایک وعدہ کرو کہ جنت میں میری سفارش کرو، میری شفاعت کرو گے. اس داروغہ زندان کو کتنا یقین ہے کہ آل رسول کے بچے ہیں یا اولاد ابو طالب ہیں، اسے حق ہے شفاعت کا. اور بچوں کو بھی اتنا یقین ہے اپنی شفاعت کا، اس کے ہاتھ تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا جنت میں قدم بھی نہ رکھیں گے تیرے بعد، جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے تیرے بعد. بچوں کو نکال دیا، آزاد کر دیا. لیکن مشیت میں، تقدیر میں تو کچھ اور ہے نا، رات بھر بھٹکتے رہے مگر کوفے سے باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا. اور جب صبح ہوئی، فجر کی اذان کی آواز سنی، دونوں شہزادوں نے نماز ادا کی، ایک درخت پہ چڑھ کے چھپ گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا کہ دن بھر اس پہ رہیں گے، جب رات کی تاریکی ہوگی پھر سفر شروع کریں گے. زوجہ حارث کی کنیز پانی بھرنے کے لیے اس جوہر میں آئی، اس تالاب میں آئی جو اس درخت کے ساتھ تھا. پانی میں دو چاند سے چہروں کے عکس دیکھے، حیران ہو کر اوپر دیکھ کے کہتی ہے کہ یہ ایسے خوبصورت چہرے میں نے کوفے میں نہیں دیکھے. ارے تم کس مملکت کے شہزادے ہو؟ مت ڈرو، نیچے اتر آؤ، میں تمہیں امان دیتی ہوں، تم میری امان میں ہو. بچے درخت سے نیچے اتر کر آئے، غور سے چہرے کو دیکھتی ہے، قیافہ شناس ہوتے تھے اس زمانے کے لوگ، غور سے دیکھ کر کہتی ہے مجھے بنی ہاشم کے بچے لگتے ہو، تو مجھے ہاشمی نظر آتے ہو، اپنا احوال مجھ سے کہو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری مدد کروں گی. پھر خود کہتی ہے دوبارہ، کہیں تم مسلم کے بیٹے تو نہیں ہو؟ دونوں شہزادوں نے کہا ہاں مومنہ، ہاں مومنہ، ہم مسلم کے بچے ہیں، بس اتنی مہربانی کر ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے، ہمیں کنویں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دے. گھبرا کے کہتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے، ارے یہاں کوفے کے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، میری مالکن محب اہل بیت ہے، میرے ساتھ چلو، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی. دونوں بچوں کو لے کر آئی، زوجہ حارث نے بچوں کو دیکھا، خوش ہو گئی، خوش ہو کر کہتی ہے کہ بہترین جگہ پر آ گئے ہو، میری امان میں ہو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس کے ساتھ مدینے بھیج دوں گی. بچوں کو نہیں بتایا کہ واقعی کربلا ہو چکا، بس اتنا کہا، بس اتنا کہا، جب مدینے پہنچو ثانیہ زہرا سے مجھ کنیز کا سلام کہہ دینا. کتنے عرصے سے قید میں تھے بچے، نہلایا دھلایا، نیا لباس دیا پہننے کو، اپنے ہاتھ سے غذا تیار کی، لقمے بنا کے دیتی جاتی ہے، تسلی دیتی جاتی ہے. شام ہوئی، ایک کوٹھی میں بند کر دیا، میرا شوہر ابن زیاد کا نوکر ہے، ایسا نہ ہو نیت خراب ہو جائے. شوہر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے، سارا دن ڈھونڈتا رہا مگر نہیں ملے، مگر نہیں ملے، میرا گھوڑا بھی مر گیا. آ کے سویا، ادھر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلاتا ہے، بھائی اٹھ، بھائی اٹھو، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ ہمارا بابا رسول خدا کی خدمت میں ہے، اور خدا کا رسول ہمارے بابا سے پوچھ رہا ہے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑا ہے، اور ہمارا بابا مسلم رو کر کہتا ہے اے خدا کے رسول، میرے بچے ابن زیاد کی قید میں، اس ملعون کی قید میں. رسول نے تسلی دی، مسلم ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے آ رہے ہیں. بس بڑے بھائی نے کہا بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. دونوں کو شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے، گریے کی آواز بلند ہوئی، اس ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار لے کر آگے بڑھا، ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا. اب بچوں پہ جو نگاہ پڑی تو روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی ٹھوکریں ماری کہ بچوں کے چہرے لہو لہان ہو گئے، ان کے دندان مبارک شہید ہو، ان کی نقصیر بہنے لگی، ان کے سر سے خون بہنے لگا، بے دردی سے اس ملعون نے رسی سے باندھا ہے، کھینچتا ہوا نہر کوفہ تک لے کر آیا، پیچھے پیچھے وہ مومنہ منتیں کرتی، سماجتیں کرتی، اپنے غلام کو حکم دیا قتل کر دے، غلام ڈر گیا، غلام آگے بڑھا، بچوں نے کہا کیا بلال حبشی کی قوم سے ہے؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم بلال کو کیسے جانتے ہو؟ وہ بچے کہتے ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول کا مؤذن تھا، کہا تم آل رسول ہو؟ کہا ہاں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم عقیل کے رسول کے بھائی عقیل کے پوتے ہیں، اتنا سننا تھا تلوار پھینکی، دوڑا نہر میں چھلانگ لگا دی، بیٹے کو حکم دیا، ماں نے چلا کر کہا اگر وار کیا تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، بیٹا بھی پیچھے ہٹ گیا، اب جھلا کر غصے میں آگے بڑھا وار کرنے کے لیے، وار کرنا چاہتا تھا، یہ مومنہ بیچ میں حائل ہو گئی، اس کے شانے پہ تلوار کا زخم آیا، اب بچوں نے دیکھا شہادت سر پہ پہنچ گئی، کہا بس اتنی مہلت دے دو رکعت نماز پڑھ لے، مسلم کے بچوں نے اپنے سجدے سبت کر دیے قیامت تک کے لیے، ادھر نماز میں مشغول ہوئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کے سر پہ وار کیا، سر کو تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو نہر میں پھینکا، چھوٹا بھائی چلا کر کہتا ہے بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، ارے بڑے بھائی کا جسم پانی کی سطح پہ ٹھہر گیا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا ہے، دوسرا وار کیا، سر تن سے جدا کیا، دھڑ کو پانی میں پھینکا، دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے، صبح ہوئی کچھ کسان گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کوئی بیوی بیٹھی ہے ساحل پہ، زار و قطار رو رہی ہے، اس سیاہ چادر میں ملبوس بیوی سے پوچھا کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، وہ بیوی کہتی ہے ہاں، ارے حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کو نکال دو، کسان اترے، دونوں لاشیں نکالے، کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی یہ بیوی ایک کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، اور ان کسانوں سے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میں جنت میں تمہاری شفاعتیہ ہوں، تمہاری شفاعت کروں گی، وہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ آخر آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہیں، اس بیوی نے نظروں سے اوجھل ہوتے ہوتے کہا ارے میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، حارث ملعون نے میرے مسلم کے بچوں کو قتل کر کے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون، ماتم حسین